الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. العزت نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑا کرم ہے، کیونکہ اگر رزق کا معاملہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہو، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام حماد، تو آخر زمانہ آیا، مرضی موت میں تھے، تو کسی بات پر امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت مجھے اختیار دے کہ چاہو تو تمہارا حساب ہم لے لیں، یا چاہو تو اب تمہارا حساب تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دیں، کہ جن کی شفقت پر اور جن کی رحمت پر ہم ناز کرتے ہیں، کہ ہماری ماں کو اور ہمارے باپ کو ہم سے بہت محبت ہے، ہم ناز کرتے ہیں، محبت میں ناز کے طور پر ہم اپنی ماں کو پیش کرتے ہیں، کہ صاحب دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی محبت کر نہیں سکتا. بھائی اگر سبزی جیب میں رکھ لو، بات ایک مسئلہ بھی پتہ چل گیا نا، جب تقریر ہو اس وقت کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے قرآن شریف بھی تلاوت نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، کیونکہ اجتماعی عبادت میں شامل ہونا ایک تو ہے اکیلے عبادت کرنا اور ایک ہے اجتماعی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز واجب کر دی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ایک شخص جو ہے کس کی نماز قبول ہو جائے، تو جس کی نماز قبول ہوگی اس کی وجہ سے باقی سب کی قبول ہو جائے گی، اس لیے ایک عبادت میں دوسری عبادت کو شامل نہ کریں. اور سب سے اچھی اس کی مثال بہت آسان ہے، جب کوئی بیوی سے گود میں بیٹھ کے پیار کر رہا ہو بیوی کو، تو اس کو کوئی تسبیح نہیں پڑے گا، کہے گا صاحب یہ عبادت کافی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے نے کسی بات پر فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن مجھ کو اختیار دیا کہ چاہو تو ہم کو حساب دے دو اور چاہو تو اپنے ماں باپ کو حساب دو، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی شفقت کا مجھے اندازہ ہے، ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب لے، کیونکہ ماں باپ ہے، ماں باپ کے اندر متاثر ہونے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بات رکھی ان کے جذبات میں کہ ماں باپ متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے بچے نے کوئی نالائکی کر دی، نافرمانی کر دی، تو ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے، پھر مارتے ہیں وہ اور کھانا بھی بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس تاثر سے پاک ہے، ان وہ اپنے یعنی جذبات سے مغلوب نہیں ہو سکتے کہ بندے نے نافرمانی دیکھی غصہ آ گیا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس تاثر سے پاک ہے، یہ اللہ کی شان ہے. اور ماں باپ کا حال دوسرا ہے، اگر کوئی جھوٹی بات بھی ان کو کہہ دے کہ تمہارا بچہ جھوٹی کہہ دے کہ تمہارا بچہ تمہارے پیچھے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ماں باپ جب ان کا تاثر لے لیں گے، غم سے نڈھال ہو جائیں گے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے کہ میں اس بات کا اختیار کروں گا کہ اللہ رب العزت میرا حساب لے. ماں باپ کی شفقت پر آنکھوں پہ بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ ہمارا حساب لے. وہ امام حماد رحمت اللہ علیہ استاد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاگرد تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اور ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں امام ملا لکاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہنا یش کہوں بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شباہت ملتی تھی، شباہت ملتی تھی، صحابہ ان کو دیکھ کر آج وسلم کے تھے، آج وسلم کو یاد کرتے تھے اور تسلی لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اتنی مشابہت. اچھا ایک عجیب بات اور بھی ہے، محبت عجیب چیز ہے. صوفیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو یعنی مرید کو اگر شیخ پہ اگر بہت محبت ہو جائے تو فرماتے ہیں بعض مرتبہ محبت اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ شیخ کی شباہت بھی مرید میں آ جاتی ہے، شیخ کی شباہت بھی مرید میں آ جاتی ہے، محبت بعض دفعہ اس درجے کی ہوتی ہے۔ اور اس سے ایک واقعہ بھی یاد آیا، اور یہ محبت، یہ بھی محبت کی ایک چیز ہے کہ جی چاہتا ہے کہ محبوب کی جیسے پورے بن جائے۔ شیخ سے جو ہے اس کا تقویٰ خشیت اور محبت جو درد دل اس کے سینے میں ہے وہ تو حاصل ہو ہی ہو، کہتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی شیخ کے جیسا ہو جائے۔ یہ بھی ایک محبت کی اعلیٰ مقام ہے۔ تو اس سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، اور یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت کے یہاں مہمان آ گئے خواجہ صاحب کے یہاں رات کے وقت، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں رات کو مہمان آ گئے۔ اب پریشان کے، اب اس وقت ہم ان کی کہاں سے مہمانداری کریں، مہمانداری کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اس حالت میں تھے کہ ابھی فکر میں تھے کہ میں کیسے مہمانوں کی فکر کروں، اس میں دروازہ کھٹکھٹا، دروازے کو کھولا تو حضرت کے گھر کے سامنے ایک نان بھائی رہتا تھا، ہوٹل والا۔ تو وہ نان بھائی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا، ٹرے جس کو بولتے ہیں، تو تھال تھا اس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کھانا میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے، اب اس وقت جب کہ ایسی ضرورت کا وقت تھا کہ مہمانوں کی فکر کی، خواجہ صاحب اللہ والے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے شیخ، دل میں اتنی خوشی ہوئی کہ بس۔ اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا آپ کے مہمان آئے، میں نے کہا آپ کہاں سے عزت آپ کو آپ تکلیف فرمائیں گے، میں نے کہا یہ خدمت میں انجام دے دوں۔ خواجہ صاحب کا دل بہت خوش ہوا، فرمایا کہ اس جوش میں وہ دل میں جو خوشی آئی اور محبت آئی، فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ وہ نان بھائی بھی عجیب تھا، وہ ہوٹل والا وہ بھی عجیب تھا، کہتا ہے کہ حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے۔ یہ بھی محبت تھی اس کی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو، کچھ اور مانگ لو۔ کہتا ہے نہیں، حضرت ایسا ہی بنا دیجیے، اپنے جیسا بنا دیجیے۔ تب خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب تمہاری ضد یہی ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی یاد آیا کہ کوئی مومن کسی کا اچانک دل خوش کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے، کسی مومن کا اچانک دل خوش کر دے۔ اور پھر اگر وہ مومن شیخ ہو اور اللہ والا ہو تب تو کیا کہنا، مومن شیخ ہو، اپنا شیخ پیر اپنا مرشد ہو اور اللہ والا ہو اور اس کا دل خوش ہو جائے تب تو کیا کہنا۔ خیر خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا بھائی آ جاؤ بھائی، اب کمرے میں لے گئے اپنے حجرے میں۔ کچھ دیر کے بعد جب باہر نکلے، خواجہ صاحب پہلے باہر آئے، پھر جب کمرے سے دروازہ کھلا تو دو خواجہ باقی باللہ باہر آئے، دو خواجہ باقی باللہ باہر آئے، بالکل ہو بہو وہی کاپی، فوٹو کاپی مشین بن گئی گویا۔ لیکن فرق یہ تھا، ایک کے ان کی طبیعت میں اور حالت میں کیفیت میں سکون تھا اور ایک مضطرب تھا، پریشان بے چین تھا، وہ نان بھائی تھا۔ تب خواجہ صاحب جو ہے، لیکن وہ نان بھائی تین دن میں مر گیا، تین دن میں مر گیا اس کی ایسی حالت تھی۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خواجہ صاحب نے جو مقام حاصل کیا تھا، جو مقام حاصل کیا تھا وہ مجاہدوں سے کے ذریعے حاصل کیا تھا، مجاہدات کی بھٹی سے گزر کر ان کو پیسا گیا تھا، اس کے بعد ان کو یہ مقام ملا تھا۔ کیونکہ دل جو ہے رگڑے کھاتا ہے، رگڑائی ہوتی ہے، اور رگڑائی کھانے کے بعد پھر اس کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے، تو اس کی بات اور ہے۔ تو وہ اس شخص کو، اس نان بھائی کو وہ کہتے بغیر رگڑائی کے مل گئی تھی، تو اس کا وہ تحمل نہیں کر سکا، اس لیے وہ تین دن میں مر گیا۔ کیونکہ دل کا عالم ہے، پہلے رگڑے ملتے ہیں تب بندات بنتا ہے کہیں، کچھ نہ پوچھو دل، کچھ نہ پوچھو دل، بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل، بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے تب کہیں جا کے بن پاتا ہے دل۔ یہ ایک دن میں تھوڑی ہوتا ہے، کوئی اللہ والا ایک دن میں تھوڑی بن جاتا ہے، ایک زمانہ ایک مدت چاہیے ہوتی ہے، اور اس مدت کے اندر رضائی بھی ہوتی ہے، پھر بھی رضائی سکتا ہے، کیونکہ دل کے اندر اگر غیر اللہ گھسا ہوا ہے یا تکبر ہے یا وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو شیخ اس کو نکالتا ہے، شیخ اس کو نکالتا ہے، اور اس دل کے اندر اگر وہ فاسد مادہ موجود ہے تو اس فاسد مادے کی موجودگی کی وجہ سے عبادات میں، ذکر اللہ میں، تلاوت قرآن شریف میں اور جتنی بھی نیکی ہے کسی میں بھی مزہ نہیں آتا، یعنی وہ جو کیفیت ملنی چاہیے تھی اور جو اس کا ثمرہ ملنے چاہیے تھا اس دل کے فاسد مادے کی وجہ سے وہ سب کثر ضائع بھی ہو جاتا ہے. لہذا شیخ پھر اس کے لیے کچھ رگڑائی بھی کرتا ہے، کچھ رگڑائی شیخ کی طرف سے ہوتی ہے، کچھ اللہ میاں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، یعنی دل میں غم دیا جاتا ہے، تو غم دے کے پھر اس کو تحمل دیا جاتا ہے، پھر وہ اس اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کی درخواست خدمت احبت میں پیش کی، ہر تعالیٰ کی خدمت میں، کہ اللہ ہمیں پر اپنی تجلی نازل فرمائیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تجلی کو کوہتور پہاڑ پر نازل کریں گے، اور کمبل بھی ایک اڑے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو جب اللہ رب العزت کی تجلی کوہتور پہاڑ پر نازل ہوئی تو تمام مفسرین نے لکھا کہ وہ کوہتور پہاڑ چکنا چور ہو گیا، ریزا ریزا ہو گیا، اور مفسرین تمام نے کیا فرمایا کہ وہ اس لیے ریزا ریزا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تفسیر کی اس کی. تمام مفسرین نے تو کیا فرمایا کہ کوہتور پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے وہ ریزا ریزا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن مولانا رومی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوہتور پہاڑ وہ ریزا ریزا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کا عاشق تھا، جب اس کو اللہ کی تجلی ملی تو اس نے اپنے دل کا اپنے ہاتھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا جو نور ہے میرے رگ رگ میں، میرے ریزے ریزے میں سما جائے، آ جا میری آنکھوں میں، آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں، آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. اس لیے کہا کہ یہ ہمارے اوپر نہ رہے بلکہ ہمارے رگ رگ میں سما جائے. یہ عاشق تھا اس لیے اسے ایسا کیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے ہاتھ میں، مخلوق کے حوالے نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے بھی حوالے نہیں فرمایا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو فضل فرمایا، وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب تم جملے سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب جمعہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اس کے بعد اللہ فنت شروع کلا زمین میں پھیل جاؤ، اور وقت تغو من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو. تو تمام مفسرین کا اس میں اجماع ہے کہ یہاں المراد من فضل الرزق، یہاں فضل سے مراد رزق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرنا. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے روزی کو، رزق کو فضل فرمایا، اس سے پتا چلتا ہے کہ روزی فضل سے ملتی ہے، عقل سے نہیں ملتی، یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل الہی سے ملتی ہے اور عقل سے نہیں ملتی. کیونکہ اگر یہ روزی عقل سے ملتی تو جتنے پی ایچ ڈی ہیں، ایم ایس سی ہیں، ماسٹرز ہیں، کمپیوٹر کی بڑی بڑی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں. حضرت آپ آگے تشریف لائیے، دیکھو یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فضل کو، روزی کو اپنا فضل فرمایا. اگر عقل سے روزی ملتی تو جتنے پی ایچ ڈی کرنے والے، ماسٹرز کرنے والے، کمپیوٹر میں بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے، یہ سب کے سب خوب کما رہے ہوتے، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ، وہ بھوکے مر جاتا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے مشاہدات کا، ہم دن رات اللہ کی فضل کا مشاہدہ کرتے ہیں دن رات، کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ، انگوٹھا ٹیک، اس کو کیا بولتے ہیں، انگوٹھا ٹیک، وہ فیکٹری مالک ہے، اور بڑے بڑے کمپیوٹر والے، پروگرامر، ماسٹر، پی ایچ ڈی کو اپنے یہاں ملازمت پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے تم نالائق ہو، ان کو ڈانٹ بھی لگاتا ہے کہ تم نالائق ہو، تم کو کام کرنا بھی نہیں آتا، تم نے کیا ڈگریاں لے لی انجینئر ماسٹر کی اور پی ایچ ڈی کی، ڈانٹ وہ بےچارے کھڑے ہوئے سنتے رہتے، اور وہ صاحب میٹرک بھی نہیں کیے ہوئے ہوتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی دکھا دیتا ہے کہ دیکھو روزی ہمارے فضل سے ملتی ہے، عقل سے نہیں ملتی. اور دیکھیے صاحب، پاگل ہے نا جتنے دیوانے پاگل، آپ ان کو دیکھیے، سب کی صحت سب کو اچھی ملے گی. پاگل جو ہوتے ہیں ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے. اور پاگل ہے، روٹی نہیں ملنی چاہیے ان کو، بھوکا مر جانا چاہیے. لیکن آپ دیکھتے ہیں ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور جو جتنا بڑا فلاسفر ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ماسٹر، جتنا زیادہ کیا ہوتا ہے، اس کو آپ بالکل منحنی سا اور سوکھا پائیں گے. وہ چٹنی روٹی میں بڑی مشکل سے کچھ کھاتا ہے، کہتے ہیں ہم تو بریڈ کھائیں گے، بریڈ اور مکھن کھائیں گے. اور پاگل خوب کڑھائی بھی اڑاتا ہے اور مکھن بھی کھاتا ہے اور روٹیاں بھی اڑاتا ہے، اور صحت اس کی زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو پتا یہ چلا کہ روزی اور رزق اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، عقل سے نہیں ملتی. اب اس سے ایک واقعہ سنیے. ایک دفعہ ایک دیہاتی وہ جا رہا تھا اپنے گھڑے پر. اس نے ایک طرف دو من گندم لادی ہوئی اور ایک طرف دو من بوری بیلنس برابر کرنے کے لیے، اور بیچ میں اور خود پیدل جا رہے ہیں کہ صاحب گھڑے پہ بیٹھے، چار من کا وزن لاد دیا اور خود پیدل چل رہا ہے. تو وہیں سے ایک فلاسفر گزر رہا تھا جس نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آیا تھا، اور اس کے بغل میں ایک تھیلا تھا. وہ بیچارہ نوکری کی تلاش میں جا رہا تھا، امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا. تو اس نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا رکھا ہے تم نے؟ اس نے کہا صاحب دو من ایک طرف گندم ہے اور ایک طرف دو من مٹی ہے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے اور گدھے کو تکلیف نہ ہو. اب گدھے کو ایک بات اور یاد آئی کہ گدھا جو ہوتا ہے وہ بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے، اس لیے کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو کہتے تم گدھے ہو. وہ ایک مثل مشہور ہے کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ راوت، خرے عیسیٰ اگر بمکہ راوت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ شریف بھی چلا جائے تو جب وہاں سے واپس آئے گا تو گدھے کا گدھا ہی رہے گا، اس کے گدھے پن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کمی یعنی کمی نہیں ہوگی، وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا. تو ایک شخص اس کے پاس گدھا تھا اور وہ نمک کی تجارت کرتا تھا. اس گدھے کے اوپر نمک کو لاد کر لے جاتا تھا اور راستے میں ایک ندی پڑتی تھی. تو ایک دن ندی کے میں جب تیزی تھی، سیلاب کا پانی آیا تھا، تو اس لیے اس کا جو ریلا تھا وہ سیلابی شکل میں تھا، پانی بہت تیز تھا. تو ندی کے اندر جب جا رہا تھا تو اچانک گدھے کا پاؤں ذرا سا پھسل گیا. جب پاؤں ذرا سا اس کو لڑکھڑاہٹ ہوئی تو جو نمک تھا اب پانی اس کے اوپر سے گزرا، تو سب نمک جو ہے وہ پانی میں بہ گیا. اب جب گدھا نمک جو تھا وہ تو پانی بہ گیا، جب گدھا ندی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا صاحب میری پیٹھ پہ تو وزن بہت کم معلوم ہوتا. تب اس نے کہا اچھا بھائی یہ تو بڑا اچھا ہے، اب مالک بےچارا کیا کرتا؟ وہ نے کہا مجبوری ہے، اب سب نمک ضائع ہو گیا. اب اگلے دن پھر گزرا، پھر نمک کی جو ہے وہ دو من نمک اس کی پیٹ پر لادا اور گدھے کو لے جا رہا. اب گدھے کو کل والی بات یاد تھی کہ ہمارا جو کل پاؤں پھسلا تھا اس کی وجہ سے ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا. تب اس نے پہلے کل تو اچانک پاؤں پھسلا تھا، آج خود گرا دیا اپنے کو. جب گرایا تو نمک جو پانی میں بہ جاتا ہے تب بہ گیا، گدھا باہر نکلا خوش، صاحب یہ تو کام بن گیا، ہم تو وزن ہلکا ہو گیا. اب مالک نے سوچا کہ یار کیا بات ہے، کل تو اچانک ہوا آج سے نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا چلو بھائی ہر نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی پر راضی ہوتے ہم. اب تیسرے دن پھر یہی ماجرا ہوا. تب اس نے سوچا کہ یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، کیونکہ مالک تو گدھا نہیں تھا نا، وہ تو انسان تھا. اس نے سوچا یہ گدھے کی کچھ شرارت معلوم ہوتی ہے. چلو پہلے دن اچانک ہو گیا کام مان لیا، دوسرے دن ہو گیا یہ، تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہونا، جب تو اتنے برسوں میں تو کبھی ہوا نہیں، اور آج یہ تین دن سے لگاتار یہ کام ہو رہا. انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا چل گدھے تجھے بھی دیکھ لوں گا میں. اگلے دن مالک نے کیا کیا کہ اس کے اوپر روئی لاد دی. اب روئی ہلکی ہوتی ہے، اور اتنا بڑا گٹھر، لیکن روئی کا وزن ہوتا ہی نہیں ہے. فی الحال گھڑا بڑا خوش کے ساتھ آج تو روئی ہے، تھوڑا وزن تھوڑا ہے. اب اس نے کیا کیا، اپنی عادت کے مطابق پانی کے اندر پاؤں پھسلایا. جب پاؤں پھسلایا تو روئی کے اندر پانی آ گیا. جب پانی میں روئی آتا ہے تو روئی بھاری ہو جاتی ہے. اب جو گدھا نمک ندی سے باہر نکلا تو ایک قدم اٹھانا مشکل ہو گیا اس کے لیے، ایک قدم بھی نہ اٹھے اس سے. جب اس نے جو ہے توبہ کی، اس نے کہا بھائی اس گدھے بن سے کام نہیں چلے گا. اگلے دن تو پھر صحیح، اب تجارت میں بالکل ٹھیک جانے لگا، یہ اس کا علاج تھا. تو وہ فلاسفر نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ گدھے پر کیا لادا ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ ایک طرف دو من مٹی ہے اور ایک طرف دو من گندم ہے تاکہ وزن برابر رہے. اس نے کہا واہ صاحب تو دیہاتی ہو کر اتنا ہوشیار. انہوں نے کہا لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں بھائی, اگر آپ ایک کام کریں کہ دو من گندم ہے اور دو من مٹی ہے آپ کے پاس, تو مٹی کو پھینک دے اور ایک من گندم ادھر رکھ لے اور ایک من گندم ادھر رکھ لے تو وزن برابر ہو جائے گا اور دو من کا وزن بچ جائے گا اور دو من کا وزن آپ کا ہے, آپ گھر پہ بیٹھ جائیے گا. تو دیہاتی نے کہا واہ صاحب آپ تو بہت پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں واقعی آپ. انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ اس نے کہا میں امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آیا ہوں. میں نے کہا اچھا, کہا صاحب آپ کی عقل تو اتنی زیادہ ہے, بڑی مہربانی کہ آپ نے ہم کو اتنے اس سے بچا لیا. ہم تو روزانہ پیدل جاتے تھے اور گھڑے پہ اتنا وزن لاتے تھے, اگر مٹی کو پھینک دے تو ہم خود اس کی جگہ پہ دو من کے بیٹھ جائیں گے. ان کا صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو بھی کہہ دیا کیونکہ تھینک یو سے آج کل خوش ہوتے ہیں. اگر کسی کو کہو جزاک اللہ تو کہتے ہیں اس پر مولوی کا سایہ پڑ گیا, مولوی کا سایہ پڑ گیا. اور اگر تھینک یو کہہ دو تو کہتے ہیں تھینک, اور زیادہ ہو تو تھینک. اچھا بھائی اس کا وزن جو ہے وہ تھینک سے ملتا ہے, یعنی جو شکریہ تھا وہ بھی تھینک دیا. اور جیسے کہ آج کل ایک لفظ ہے ذرا کسی کو ٹھوکر لگی تو کہہ دیا سوری سوری, اب سوری سوری کیے جا رہے ہیں. اب اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ انگریزوں کے لفظ ہی ایسے ہیں کہ دل کے اندر کچھ لگتا ہی نہیں ہے, ذرا کچھ ہوا سوری. ہاں اگر کسی میں تکلیف ہو تو کہیے مجھے معاف کر دیجیے. اوف کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ معاف کرنے سے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے, یہ سوری کہنا تو بہت آسان ہے. سوری کہا معاملہ ختم, کہو بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دو. نہیں صاحب یہ تو بہت مشکل لگتا ہے دل پہ. اسی سے پتا چلا کہ دیکھو انگریزوں کے لفظ کیسے ہیں, یہ لغت یہ جیت ہے. تو اس نے کہا تھینک یو. اب اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اچھا بھائی ایک بات تو بتائیے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو میں کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں. اس دیہاتی نے اس فلاسفر سے کہا جو کہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آیا تھا اور ٹاپ بھی کیا تھا وہاں پہ اس نے, یعنی اول نمبر میں پاس کیا. اس نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں. تو نے کہا صاحب کیا کریں, آج چھ مہینے ہو گئے ہم امریکہ سے ڈگری لے کے آئے ہیں لیکن ہم کو یہاں ملازمت نہیں مل رہی, ہم اور ہم روٹی کے لیے بڑے پریشان ہیں, ہم کو روٹی نہیں ملتی, بڑی آج کل گھر میں تنگی ہے, بیوی بچے بھی بھوکے مرنے کے قریب ہیں. تب اس دیہاتی نے کہا, اس دیہاتی نے کہا کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا, میں تیری بات نہیں مانوں گا کیونکہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے. اور دیکھ ہم باوجود یہ کہ بیوقوف ہیں ہمارے اندر عقل نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے باوجود صبح شام مجھ کو روٹی کھلا رہا ہے, اور تو اتنی بڑی ڈگری لے کے آیا عقل کی اتنی بڑی ڈگری پھر بھی تیرے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, لہذا اگر میں تیری بات مانوں گا تو اللہ کا عذاب مجھ پر بھی آ جائے گا, میں تیری بات نہیں مانتا. تو میں عرض یہ کراتا کہ دوستو روزی اور رزق یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے, عقل سے نہیں ملتا. اور اس کی مثال کتنی اچھی ہے, چھوٹا سا بچہ جو کہ جس کے پاس عقل کا تصور بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا روزی کا انتظام فرما دیا, اور ماں کے پیٹ میں جہاں جرمن جاپان امریکہ کی کوئی مشین نہیں جا سکتی, کوئی مشین نہیں جا سکتی, وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی پہنچاتے ہیں اور وہ بچہ آہستہ آہستہ پرورش پاتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام, یہ روزی دینا یہ اللہ تعالیٰ کے کرشمے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک بات پوچھی کہ اللہ آپ ہم کو بتا دیجیے, ہم نبی ہیں, کہ آپ اپنے بندوں کو اور مخلوق کو رزق کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ واقعہ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, بارہویں پارے کی پہلی آیت ہے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں آتا ہے جو بہت, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت مشہور ہے کہ بہت طاقت تھی, فرمایا موسیٰ یہ آتا جس شیطان پر ہو اس شیطان پر اپنی آتا کو مارو, اپنی لاٹھی کو مارو. جب لاٹھی کو سے مارا تو وہ شیطان جو تھی دو ٹکڑے ہو گئے, پھر حکم ہوا کہ دوبارہ مارو تو وہ شیطان پھر دو ٹکڑے ہو گئی, پھر حکم ہوا جو پتھر اس کے اندر تھا اس کو تیسری دفعہ مارو. جب تیسری دفعہ مارا تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں جس کو میں نے اپنے شیر سے سنا, کہ فرماتے کہ دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا, بہت چھوٹا معمولی تھا, اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک ہرے رنگ کا کیڑا ہے اور ہرے رنگ کا اس کے اندر بالکل تازہ پتا اس کے منہ میں موجود ہے, اس کے منہ میں وہ تازہ ہرا ہرا پتا اس کیڑے کے منہ میں موجود ہے. سبحان اللہ, کہ وہ پتھر جس کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا ہوا گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ایسا انتظام فرما رہے کہ وہاں بھی اس کو رزق پہنچا رہے ہیں. لیکن وہ کیڑا ایک بات بھی کہہ رہا تھا، اس کیڑے کی بات کو سنیں، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر ضمیر عقول ہے، اس میں عقل نہیں ہے، لیکن وہ کیڑا بھی اپنے مولا کو کیسا پہچانتا ہے اور کیا کہتا ہے، سنیے. کہتا ہے سبحان من یرانی، ارے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھتی ہے، مجھ جیسے ناپاک، مجھ جیسے حقیر چھوٹے سے کیڑے کو بھی دیکھتی ہے. چھوٹا سا کیڑا. سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھتی ہے. وہ ہر پاؤں مکانی سے رہنے کی جگہ کو بھی جانتی ہے. کہ میں چھوٹا سا ایک حقیر کیڑا ہوں، حقیر کیڑا کہ جس سے اگر زمین پہ ہوں تو لوگ مجھ کو پاؤں کے نیچے روندتے ہوئے جائیں. لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ اللہ مجھ کو دیکھتی بھی ہے، وہ یارف مکانی اور میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتی ہے، وہ یسمعو کلامی اور میرے کلام کو بھی سنتی ہے. کہ میں اللہ کی جو تسبیح بیان کر رہا ہوں، چھوٹا سا کیڑا اللہ کی جو تسبیح بیان کر رہا ہوں، وہ بھی میرے اس کلام کو سنتی ہے. وہ ذات، اللہ کی ذات، وہ سنتا ہے. تو کہتا ہے کیا، وہ یرزقنی ولا ینسانی، اور میرا مولا مجھ کو صبح شام میرے رزق کا انتظام کرتا ہے اور مجھے رزق عطا فرماتا ہے. ولا ینسانی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ کو بھول جائے. ایک کیڑا وہ اللہ تعالیٰ کی ہم کو سنا ایسی بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مولا مجھ کو صبح شام روزی دیتا ہے. لیکن ہم انسان اشرف المخلوقات ہو کر یہ اللہ تعالیٰ جبکہ جانتے بھی ہیں. اچھا کسی سے پوچھو کہ کہتے ہیں صاحب ہم روزی کے لیے بہت پریشان ہیں. اچھا پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، کہے گا 30 برس، 35 برس، 40، 50 برس. پوچھے آج سے پہلے آپ کو روزی کیسے ملی. ارے ظالم، جس اللہ نے تیس برس تجھ کو کھلا پلا کر اتنا بڑا کر دیا، اب تو کاہے کو پریشان ہوتا ہے، اب تو کاہے کو پریشان ہوتا ہے، کس لیے پریشان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اب وہی بات کہ صاحب روزی کی طرف سے پریشانی ہے. تو یاد رکھیں اس میں ایک بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ انسان کی گناہوں کی وجہ سے روزی کے اندر تنگی آ جاتی ہے. انسان کے گناہوں کی وجہ سے روزی کے اندر تنگی آ جاتی ہے. تو رہی بات کہ اب کیا کریں صاحب، ہم ہیں صبح شام تو گناہ کرتے ہیں، صبح شام ہم گناہ کرتے ہیں. تو اس کا معاملہ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حدیث شریف ہے کہ من لازم الاستغفار، کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی اپنے گناہوں پر ندامت اور رونا اور گڑگڑانا اس کو لازم پکڑ لیا، فرماتے جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر تنگی سے اس کو جائے مخرج یعنی ایگزٹ عطا فرمائیں گے، یعنی خروج عطا فرمائیں گے. مخرج کا انگریزی کا ہے ایگزٹ، یعنی اس کو نکال دیں گے، ایسے راستے نکال دیں گے. کہ وہ من کل ہم من فرجا، اور ہر ہم کہتے ہیں اس غم کو، الہم والغم الذی یذیب الانسان، کہ ہم اس غم کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو پگلا دے، جس کی وجہ سے انسان پگل گھلتا رہے اندر ہی اندر. تو کیا ہے فرجا، اس کو کشادہ کر دیں گے، کھول دیں گے، اور اس غم کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. اور ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو روزی ایسی جگہ سے عنایت فرمائیں گے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو، لیکن یہ جو دنیا کا احباب ہے، پڑھنا لکھنا یہ بھی ضروری ہے، دکان کھولنا، کاروبار کرنا، مزدوری کے لیے جانا یہ ضروری ہے. لیکن دوستو، یہ دکان کی مثال ایسی ہے جیسے کشکول، کہ یہ دکان ہم کھول کے بیٹھ گئے کہ اللہ ہم نے کشکول آپ کے سامنے پھیلا دیا، یہ دکان کھول کر آپ کے نام لے کر بس کھول دیا، اب اس میں بھیگ ڈالنا یہ آپ کا کام ہے، اس میں بھیگ ڈالنا آپ کا کام ہے، فیکٹری کھول لی اس میں گاہک بیچنا یہ آپ کا کام ہے، دکان میں گاہک بیچنا یہ آپ کا کام ہے. مزدور صبح صبح تھیلا لے کے نکل جاتا ہے، مزدور صبح صبح دیکھیں آپ اپنا تھیلا کندھے پہ جاتا ہے، مزدور صبح صبح دیکھیں آپ اپنا تھیلا کندھے پہ لٹکا کے نکل جائے گا، اور شام کو آئے گا تو خوش و خرم دن بھر کہے گا کہ کوئی ذریعہ نہیں تھا روزی کا، ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا، ایک پیٹ ساتھ آئے کہ چلو بھائی ہمارے وہاں سے بجلی اٹھا کر فلاں جگہ سے فلاں رکھ دو، اس کا بھی روزی ہو گئی، 200-400 روپے جھاڑی اس کی بن گئی. تو شام کو خوش خرم آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کے لیے اس کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، اس کو بھی اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ بھائی تم کہاں، تم نے تو کوئی دکان بھی نہیں، تم نے تو اپنا کوئی موبائل نمبر بھی نہیں لکھا، تمہارا تو کوئی ایڈریس بھی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی وزٹنگ کارڈ بھی نہیں ہے، تو تم کو کہاں سے روزی ملے گی؟ کہتے ہیں صاحب وزٹنگ کارڈ ضروری ہے اور ایڈریس ضروری ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی چاہیے، اگر ٹیلی فون نہ مل سکے تو موبائل ضرور رکھ لو تاکہ تم سے موبائل پہ رابطہ کر لے کہ بھائی مٹی یہاں سے وہاں پہنچانی ہے، آؤ بھائی مٹی ڈال دو۔ نہیں، وہ اللہ کے بھروسے پر صبح صبح اللہ کے بھروسے پر نکل جاتا ہے، اور جب شام کو آتا ہے تو اپنے پیٹ کا بھی انتظام ہوتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے بھی پیٹ کا انتظام اللہ اس کے لیے دے دیتے ہیں۔ نہیں، وہ اللہ کے بھروسے پر صبح صبح اللہ کے بھروسے پر نکل جاتا ہے اور جب شام کو آتا ہے تو اپنے پیٹ کا بھی انتظام ہوتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے بھی پیٹ کا انتظام اللہ اس کے لیے دے دیتے ہیں۔ ایک مزدور اتنا اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ایک جانور دیکھیے، جانور جو ہے صبح صبح آپ دیکھیے منظر، جتنے جانور صبح صبح پرندے آپ کو آسمانوں پہ نظر نہیں آئیں گے، چڑیا کبوتر وغیرہ یہ سب آسمانوں پہ نظر نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو سب کہیں نہ کہیں چلے جا رہے ہیں، دور بس بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب شام کو آپ دیکھیں گے چیلوں کو، کبوں کو، چڑیا وغیرہ شام کو دیکھیں گے تو کوئی کبھی ادھر کھیل لیں گے، کبھی ادھر کھیل لیں گے، کیوں؟ صبح وہ روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا مولا ان کو روزی مہیا فرما کر ان کا پیٹ بھر کے شام کو بھیج دیتا ہے۔ پھر وہ تھوڑی دیر مٹر گش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی تھوڑی دیر انجوائے کر لیں، ذرا سیر و تفریح کر لیں۔ شام کو آپ دیکھیں گے کبھی چیل یہاں جا رہی ہے، کبھی وہاں، چڑیا وغیرہ ادھر ادھر سیر و تفریح کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا پیٹ لے جاتا ہے اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں اپنے گھونسلے کی طرف تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جانوروں کا اتنا عقیدہ، انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم کل کہاں سے کھائیں گے۔ تھوڑا اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جس اللہ نے 30 برس تک بغیر سوال کیے اتنا سب کچھ دے دیا، تو جو دیکھو ایک میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، میرے شیخ نے سوال پوچھا کہ اچھا ایک بات تو بتاؤ کہ روٹی زیادہ قیمتی ہے یا میدا زیادہ قیمتی ہے، روٹی زیادہ قیمتی ہے یا میدا زیادہ قیمتی ہے؟ تو صاف بات ہے بھائی، میدا زیادہ قیمتی ہے، روٹی کی قیمت کے مقابلے میں ریٹا جو ہے وہ میدا زیادہ قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حاجی حج کر کے آئے اور مکے شریف سے یا مدینہ شریف سے ٹوپی لے کر آئے اور چاہے ٹوپی، تو کہتے ہیں جزاک اللہ حاجی صاحب، آپ نے بڑی مہربانی کی، مکہ شریف سے اور مدینہ شریف سے ہمارے لیے ٹوپی لے کے آئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ارے ظالم، تو نے اس حاجی کا تو شکریہ ادا کیا جس نے تجھ کو ایک روٹی ٹوپی لا کر دی، کبھی اس مولا کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے تجھ کو سر بخشا؟ اگر اللہ تعالیٰ سر نہ پیدا فرماتے تو تم ٹوپی کو کہاں رکھتے؟ اگر اللہ میدا نہ دیتا تو روٹی کہاں ڈالتے؟ کبھی مولا کا بھی شکر ادا کیا؟ پیٹ بھر کے اتنا کھاتے کہ ایک صاحب تھے، ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ تقریر کی، بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدے کے تین حصے کرو، ایک حصہ روٹی کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ تو وہیں پر ایک پی آئی سی بیٹھا ہوا تھا، امریکہ سے کر کے آیا، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی یہ سب باتیں جانتا ہی نہیں ہے، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک دفعہ ایک بادشاہ گزر رہا تھا اپنے تمام وزیروں کے ساتھ، تو اس نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور کتابوں میں مشغول ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ملا بھی بیوقوف ہوتے ہیں، بس ہر وقت کتابوں میں ہیں اور ان کو کوئی دنیا جہان کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو اس بادشاہ کے ساتھ ایک وزیر بھی تھا، اس نے کہا کہ حضور ان ملاؤں کو آپ جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، انڈر ایسٹیمیٹ ایک خاص جملہ ہے، انڈر ایسٹیمیٹ انگریز کا ایک انگریزی جملہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ ان کو کم مت بولیں، ان کو آپ جو سمجھ رہے کم ہے، یہ کم نہیں ہے، یہ بہت عقل ان کی تیز ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ جس نے عقل کو پیدا کیا اس سے رابطہ رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ عقل ان کے تیز ہونے کی وجہ ہے۔ اور دنیا دار کی عقل کم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جس نے عقل کو پیدا کیا اسی کی نافرمانی کرتے۔ دیکھو صاحب، ہم بھی کہتے ہیں نا کہ صاحب سپاہی سے ٹکر مت لینا، کیونکہ تھانے میں پکڑوا دے گا تو چار بچے وہ مار لگے گی، چھترا لگے گی کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ حالانکہ سپاہی کی طاقت تو ہم جانتے ہیں کہ وردی کی طاقت ہے اس کی، اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جتنی بڑی ذات ان کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ تو اب اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں صاحب ایسے ہوتے ہیں، اس نے کہا حضور ایسا نہیں ہے، وزیر نے کہا یہ بہت عقل والے ہوتے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھیے گا، یہ دنیا کے اگر کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوقوف ہے۔ انہوں نے کہا اس بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا اچھا چلو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اس ملا کو بولو کہ اس سوال کا جواب دے. اس نے کہا حضور پوچھئے. بادشاہ نے کہا سوال یہ ہے کہ ایک تالاب ہے تو اس سے پوچھو کہ اس تالاب میں پانی ہے، کتنے پیالے پانی جو ہے اس تالاب کے اندر ہے. تو وزیر نے کہا بے شک میں پوچھتا ہوں ابھی. اس نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جو آپ عقل مندوں کی جماعت لے کے جا رہے ہیں، جو وزراء اور عمراء ان کے ساتھ تھے، امیر اور وزیر تھے، جتنے منسٹر ہیں، فارن منسٹر اور پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر، یہ ہے، میں اگر آپ اجازت دو جو بی کام کی ڈگری لے کر جو اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں، جعلی ڈگریاں بنوا کر کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے بھائی، لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ہم سوال آپ کے ان منسٹروں سے پوچھ لیں جو کہ ممبر بن گئے اسمبلی کے، جنہوں نے کیونکہ اب اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے گریجویٹ ہونا شرط ہو گئی ہے، کہتے ہیں کتاب پڑھے لکھے ہونے چاہیے. اچھا بھائی، خیر سیاست ان کا جو کام سیاست کا ہے وہ اہل سیاست جانے، جو کام سیاست کا ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہمارا سیاست موضوع نہیں ہے، یہ بتا دیں، ہمارا موضوع صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، بس اللہ اور اس کے رسول اور اللہ والوں کی محبت، یہ ہمارا موضوع ہے. سیاست سے ہم کو مطلب نہیں ہے، نہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے الحمدللہ. تو اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے منسٹروں سے پوچھ لوں اور امیروں سے پوچھ لوں یہی سوال. اب جس امیر سے پوچھے، وزیر سے پوچھے تو وہ جواب نہ دے سکے. اس نے کہا صاحب ہم جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ پیالہ کتنا بڑا ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس تالاب میں کتنا پانی ہے. تالاب میں کتنا پانی ہے جب تک ہمیں پیالہ نہیں پتا ہو کہ پیالہ کتنا بڑا ہے، تو پیالہ کا ظرف پتا چل جائے تو ہم بتا دیں گے کہ تالاب میں اتنا پیالے پانی ہے. اب تمام وزیروں نے کسی نے جواب نہیں دیا. اب وہی وزیر نے وہی سوال ملا سے پوچھا. اچھا لوگ ملا کے کوئی داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں کہ ملا ہو گیا ملا. اج ملا کے معنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جیسے ملا جامی تھے، ان کے ساتھ تو لقب لگایا جاتا نا ملا. ملا کے معنی ہے ایجوکیٹڈ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ، یعنی بہت زیادہ پڑھا لکھا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ملا. فارسی زبان میں، ترکی زبان میں ملا اس کو کہتے ہیں جو بہت پڑھا لکھا ہے. تو بھائی اگر آپ کو کوئی ملا کہتا ہے تو خوش ہو جائیے کہ آپ کو پڑھے لکھے گئی تو لقب ملا، گھبرانے کی کون سی بات ہے. جیسے کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ صاحب یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور بنیاد پرست. تو اس سے بھی لوگ گھبراتے ہیں کہ صاحب ہم کو بنیاد پرست کا لقب مل رہا ہے، او ہو گھبراتے ہیں اس سے. تو میرے بھائی اس کا مطلب تو سمجھو کہ بنیاد پرست کے معنی کیا ہیں. دیکھو بنیاد پرست کے معنی یعنی اپنی بنیاد کی پوجا کرنے والا. تو بنیاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو دیکھو مسلمان کی بنیاد کیا ہے کہ اس کے اماں، ماں اور باپ. دیکھو بھائی ذرا کچھ آنکھیں کر رہا تھا بنیاد پرست. تو دیکھو بنیاد پرست کے معنی کیا ہے، جیسے ہمارے ماں باپ ہیں. مسلمانوں کا کیا دستور ہے؟ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو ماشاءاللہ مسجد میں نکاح کرتے ہیں سنت طریقے کے مطابق، اور قاضی صاحب پڑھاتے ہیں اور کئی لوگ اس کے گواہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے تو پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب بنیاد پرست ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ہے. اور انگریز لوگ بنیاد پرست سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایک تو ان کے یہاں نکاح کا رواج ہی نہیں ہے، ان کے یہاں شادی کا رواج ہی نہیں ہے، اور اگر شادی کر بھی لے تو پھر بھی جو ہے وہ ایک انگریز عورت کے اوپر دس دس مت چڑھتے ہیں. وہ عورت، ایک عورت وہ دولت مشترکہ ہوتی ہے، کامن ویلتھ جس کو کہتے ہیں، کامن ویلتھ دولت مشترکہ ہوتی ہے. کیونکہ اور بچے اپنے ماں باپ کی کیوں عزت نہیں کرتے؟ کیونکہ دیکھتے کہ ہماری ماں کے پاس دس دس انگریز آ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. کبھی نیا بوائے فرینڈ، کہتے ہیں ہمارا بوائے فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے. تو اس لیے ان کی بنیاد ہے نہیں، اس لیے وہ اپنے جو کھانے ہوتے ہیں اس میں ماں کا نام لکھتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے نکلنے کا سوراخ تو ایک ہی ہے، اس سے تو نکلنا ثابت ہے، لیکن باپ کا پتا نہیں ہوتا. کیونکہ جب دس دس انگریز چڑھیں گے تو کیا پتا کس کا مٹا ہے. لیکن الحمدللہ مسلمان کے پاس سند موجود ہے اور بنیاد پرست ہے، بنیاد موجود ہے کہ ایک اما ایک ابا، اور پاک دامن ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ اپنے نام کے خانے میں لکھتے فادر نیم. اور اگر کسی انگریز سے آپ پوچھ لیں کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو مارے گا. وہ کہتا ہے ایک ہو تو بتائیں. اگر مان لیجئے پاسپورٹ پہ لکھوا دیا انہوں نے فادر نیم، تو پورے پاسپورٹ پہ ویزے کے بجائے سب کا ابا ہی کا نام لکھا رہے گا، کیونکہ 100 ابا آئیں گے تو 100 کا نام لکھا رہے گا. تو بھائی اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی حقیقت تو پوچھ لو کہ بنیاد پرست کے معنی یہ کیا ہے. تو بنیاد پرست کے معنی یہ ہے کہ الحمدللہ حلالی ہونا اس کے معنی ہے، کہ الحمدللہ ہم حلالی ہیں. ان کو اپنے حلالی ہونے میں شبہ ہے، اور حلالی کا ضد کیا ہے؟ اب کہتے ہیں صاحب ممبر پہ ایسی باتیں نہ کرو، اس لیے اس کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ حلالی کا ضد کیا ہے، تو اس لیے وہ ہم کو کہتے ہیں بنیاد پرست۔ تو الحمدللہ ہم اپنے بنیاد پرست ہونے میں فخر کرتے ہیں، اللہ کا تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ تو اس بادشاہ کے وزیر نے، اس بادشاہ کے وزیر نے اس ملا سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی ایک تالاب میں پانی ہے، تو یہ مجھے بتاؤ کہ اس میں کتنے پیالے پانی ہیں۔ تو اس نے کہا صاحب اس کا جواب تو بہت ہی آسان ہے، اس کا جواب بہت ہی آسان ہے، یہ تو پیالے کے ظرف کے بقدر ہے، یعنی جتنا بڑا پیالہ ہوگا اتنا بڑا اتنا زیادہ تالاب میں پانی ہوگا۔ اگر پیالہ تالاب کے برابر ہے تو ایک پیالہ پانی ہے، اگر پیالہ تالاب کا آدھا ہے تو دو پیالے پانی ہے، اور اگر پیالہ تالاب کا چوتھائی ہے تو چار پیالے پانی ہے۔ دیکھا صاحب، تو وہ حیران ہو گیا کہ ان کی عقل بھی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ روزی رزق یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے صرف اور صرف، اور جب کبھی روزی میں پریشانی آئے، کوئی روزی میں پریشانی آئے تو فوراً کیا کریں، اللہ سے رابطہ کریں۔ کیا ہے رابطہ آہو فغا سے، کیا ہے رابطہ آہو فغا سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے، یعنی جب زمین والے کو کچھ پریشانی آئے تو آسمان والے سے رابطہ کرے کہ اے اللہ مجھ کو یہ پریشانی ہے، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی پریشانیاں ہیں وہ ان کو دور، وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، کیونکہ جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے پر صرف اور صرف اللہ قادر ہے، مخلوق اس کو دور نہیں کر سکتی۔ دیکھو کسی کے سر میں اگر ذرا سا درد ہو جائے، دنیا جہان کے ڈاکٹر کا بورڈ بٹھا لے، دنیا جہان کے ڈاکٹر کا بورڈ بیٹھ جائے کہ کہے صاحب ہمارے سر میں درد کا جو درد ہے اس کو دور کر دیجئے، لیکن ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، انجیکشن لگا سکتا ہے، لیکن اس دوا میں، اس انجیکشن میں اثر کون ڈالے گا؟ اگر اللہ کا فیصلہ ہو کہ نہیں ٹھیک ہونا تجھ کو، تو کوئی ہے مخلوق جو اس کو ٹھیک کر سکے؟ لے آئے امریکہ کو، لے آئے جاپان کو، لے آئے جرمن کو، جو اس کے سر کا درد کو ٹھیک کر دے، لیکن ساری دنیا مخالف ہو، ساری دنیا مخالف ہو، لیکن اللہ چاہے کہ یہ بندہ ہمارا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تو یاد رکھیے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے جو مثل مشہور ہے نا، جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ ضامن اور نگہبانی کرے اس کو کون کہہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں جسے اللہ نہ رکھے ساری دنیا اس کو چکھے، یعنی جو اللہ کا نہیں ہے ساری دنیا میں مار کھائے گا، ساری دنیا میں۔ تو دوستو رزق، رزق یعنی روزی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، کہ اللہ کو خوش رکھے، اللہ کو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو گناہوں سے بچتا ہے، اور یہ اگر گناہ ہو جاتے ہیں توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے دن رات میں ہم ایسے ایسے معاملات آتے ہیں نا پیش، کیا ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ کہاں سے ہو گیا، بتائیے صاحب، کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا۔ اچھا ایک عجیب بات یاد آئی، بس یہ بات پیش کر کے مضمون ختم کرتا ہوں، کہ صاحب ہم جا رہے تھے اتفاق سے، ہمیں جو ہے وہ فلاں صاحب مل گئے، اتفاق سے انہوں نے ہم کو فلاں چیز دے دی اتفاق سے، اور اگر کوئی پیر پھسلا تو کہتے ہیں سوئے اتفاق سے ہمارا پیر پھسل گیا۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ہم کو حسن اتفاق اور سوئے اتفاق میں لگا دیا، حالانکہ دنیا میں ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اگر اللہ وہ چیز اس کو کوئی اچھی چیز اس کو ملی تو یہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اتفاق سے نہیں ملتی۔ کہ ہم جا رہے تھے اتفاق سے ہمیں فلاں چیز مل گئی، ہم جا رہے تھے سوئے اتفاق سے ہمارا پاؤں پھسل گیا، ایسا نہیں ہے میرے دوست، ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا شیطان نے ہم کو حسن اتفاق اور سوئے اتفاق میں لگا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دور کر دیا، حالانکہ ہر کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو لہٰذا جب کوئی اچھی چیز ملے تو کیا کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور جب ہو جائے تو یہ کہے کہ برا کام کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی ہے، تب کیا کرے فوراً توبہ اور استغفار کرے، فوراً توبہ اور استغفار کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی کی پریشانی ہے کوئی معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، استغفار کرے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا صحیح تعلق نصیب فرمائے۔ یہ دیکھو دوستو پریشانی آتی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، پتہ پریشانی آتی ہے، اور دنیا تو ہے ہی دار الغم، یہاں تو غم آئیں گے، کبھی بچہ بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی سر میں درد ہے، کبھی نزلہ ہو رہا ہے، کبھی زکام ہو رہا ہے، کبھی روٹی ملنا بند ہو جائے گی، یہ سب دنیا ہے، لیکن بندہ کیا کرے، ہر حال میں مولا کرے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، کہ تم سکھ میں چین اور جب سکون ہو اس میں تم اللہ کو یاد رکھو، تو جب تم پر پریشانی آئے گی اور بےچینی کے دن آئیں گے تو اللہ تم کو یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واهدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ سب سے لے کر پاؤں تک ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اے اللہ حلال روزگار عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ حلال روزگار عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے. ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں ہمارے گھر والوں میں دوستوں رشتے داروں میں جو پریشان ہیں جو بیمار ہیں سب کی اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اور سب بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے مالک دونوں جہان ہم آپ سے دونوں جہان کی عافیت مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں دونوں جہان کی عافیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ اللہ ہم آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہر وہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے جس سے آپ خوش ہوں اور جو آپ کا پیار کا قابل بنا دیں. اور اے اللہ ہم ہر اس عمل سے پناہ چاہتے ہیں جو آپ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو. یا اللہ سب سے لے کر پاؤں تک اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے. اللہ والوں سے تعلق کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.